بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلى الله عليه وسلم. نبي مريم روایت رہی ہے کہ چند جملے عزاداری کے سلسلے میں اور اہمیت اعضاء کے سلسلے میں ضرور عرض کرتا ہوں. مدارس جو لکھنؤ میں یہ مراسم اعضاء دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اس کی جو بنیاد رکھی وہ اسی حسینیہ کی زبانی ہے، یعنی ہمارے جد امجد سید دلدار علی فرما والے رحمہ وہ انہیں نے ہی یہاں جو عزاداری کے مراسم سے پہلے تھے وہ وہی مراسم شیعوں میں بھی تھے کہ عام مسلمانوں میں، اور وہی انداز تھا، لیکن جناب فرما نے آ کر ان تمام چیزوں کو جو عزا کے وقار کے منافی تھیں اور مخالف تھیں ان کو حذف کیا، اور یہ تمام مراسم جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تابوت، یہ علم، یہ ذوالجناح، یہ تمام چیزیں انہیں نے پھر رائز کی اور وہ چیزیں ختم کی کہ جو عزاداری کے لیے نامناسب تھے. تو یوں کہنا چاہیے کہ یہاں جو عزا کے مراسم ان کے بانی یہی سید دلدار علی فرما علیہ رحمہ رہے، اور انہیں کی وجہ سے یہاں کے جو بادشاہ حضرات تھے اور یہاں کے نوابین تھے انہیں کے تبلیغ کے سے متاثر ہو کر پھر اتنے بڑے بڑے امام باڑے اور اس طرح سے عظیم الشان مساجد نگاہوں کے سامنے یہاں کے اوپر، یہاں کے جو بادشاہ نواب ان کا بھی عزاداری بڑا کنٹریبیوشن رہا، اور نہ آپ دیکھیں کہ جو بادشاہ انہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے بڑے بڑے اور اپنے لیے شاندار عمارتیں بنائیں، لیکن یہاں کے جو نواب بادشاہ تھے انہوں نے اپنے لیے وہ شاندار عمارتیں نہیں بنائیں کہ جیسے امام باڑے حسین نے بنائی. تو ایک مخصوص حیثیت رہی ہے لکھنؤ کی عزا میں، اور پورے بر صغیر میں جہاں جا بھی اردو دا طبقہ ہے وہاں لکھنؤ ہی سے عزاداری پھیلی، اور یہی کے جو مراسم ہیں وہ پوری دنیا میں اردو دا طبقے میں یہی سے جاری و ساری ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک انتہائی اہمیت حاصل لکھنؤ کو، ہمیشہ مرکزیت حاصل کر لکھنؤ، اور اس کا سبب یہاں کے علماء رہے کہ جن کی تبلیغ کی وجہ سے یہ عزاداری کو اتنا فروغ ہوا، اور اس سلسلے میں یہاں کے نوابین آوت تھے انہیں بھرپور تعاون کیا اس سلسلے، اور ان کی طرف سے جو ہے مکمل تعاون رہا جس کی وجہ سے عزاداری کو اتنا فروغ ہوا ہے. عزاداری میں نے ایک بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ عزاداری کی مخالفت ہوتی ہے اور اس کے خلاف تبلیغات ہوتی ہیں، اور اس کی شرعی اہمیت کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ بھائی اس کی شرعی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں ہے، اور صاحب کوئی قرآنی آیت پیش کیجیے، اور صاحب کوئی حدیث پیش کیجیے عزاداری کے سلسلے میں. نہیں، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیے، اور یہ بات دہرانے والی بار بار، اور بات یہ ہے کہ عزاداری جو ہے وہ محافظ اسلام ہے. اس کو یاد رکھیے ہمیشہ، جو حضرات عزاداری کے مخالف ہیں وہ ظاہر کے مسلمان ہیں جو مخالف ہیں، کوئی غیر مسلم عزاداری کے مخالف نہیں ہے. یہ عجیب المیہ ہے، ٹریجڈی ہے، یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے کہ عزاداری کے مخالف غیر مسلم نہیں ہے، عزاداری کے مخالف خود مسلمان ہیں، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہی عزاداری کی مخالفت بھی کرتے ہیں. لیکن اس سے میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا سا دیکھ لیں وہ جو میں جملے عرض کر رہا ہوں اس کو پرکھ لیں اور تول لیں کہ میں کہاں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. پوری طرح سے تول لیں, پوری طرح سے پرکھ کہ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں عزاداری رہی وہاں وہاں اسلام محفوظ رہا. بہت اہم فقرے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جہاں جہاں عزاداری رہی وہاں وہاں اسلام محفوظ رہا, کیونکہ عزاداری اسلام کی محافظ. اسلام کو زبردستی دبایا گیا, کچلا گیا. بہت سے مقامات ایسے ہیں, کمیونسٹ علاقے بہت سے ایسے ہیں جہاں اسلام کو بالکل کچل دیا گیا, وہاں اسلام کو بالکل دبا دیا گیا. ایسا لگتا تھا کہ اسلام بالکل نیست و نابود ہو گیا, اسلام بالکل ختم ہو گیا, اسلام کبھی نہیں ابھر پائے گا. لیکن اس کے بعد ادھر زور ہٹا, اس کا فوراً اسلام پھر ابھر آیا. اس کا سبب کیا ہوا؟ آپ نے علاقوں میں دیکھا, اس کا سبب یہ ہوا کہ اسلام کو کچل دیا گیا تھا, ختم کر دیا گیا تھا, مسلمانوں کو بالکل دبا دیا تھا, مگر عزاداری کسی نہ کسی صورت میں باقی تھی. عزاداری امام حسین کسی نہ کسی شکل میں وہاں باقی تھی. تو عزاداری کیونکہ باقی تھی اسی لیے اسلام دوبارہ ابھر آیا, اسلام دوبارہ ابھر آیا. اور جن توجہ رہے میرے لوگ, اور جہاں جہاں عزاداری نہیں ہوتی تھی, جہاں جہاں عزاداری نہیں ہوتی تھی وہاں اسلام کو جو ختم کیا گیا تو صدیاں گزر گئی پر اسلام وہاں ابھرا نہیں. توجہ رہے, صدیاں گزر گئی اسلام وہاں نہیں ابھرا. وہ کون علاقہ ہے؟ وہ ہے اسپین. اسپین آپ دیکھیں کہ روس میں اسلام ابھر آیا اور دوسرے مقامات وہاں دوبارہ اسلام ابھر آیا. 70 سال تک کچلا گیا, مٹایا گیا, ختم کیا گیا. تصور یہ تھا کہ اب اسلام کو نام و نشان وہاں نہیں, لیکن اس کے بعد بھی وہ اسلام دوبارہ ابھرا. کیونکہ وہاں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو عزاداری امام حسین کسی نہ کسی شکل و صورت میں وہاں پر زندہ رہے. لیکن کیونکہ اسپین میں عزاداری ممنوع تھی, وہاں عزاداری نہیں ہو پائی, لہذا اب جو وہاں سے اسلام ہٹا تو آج تک پلٹا نہیں, آج تک نہیں پلٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اسلام کی حفاظت کرنا ہے تو پھر عزاداری کو بھی محفوظ رکھنا ہوگا. کیونکہ عزاداری اس سپر کا نام ہے کہ جو اسلام کی حفاظت کرتی ہے, اس سپر کا نام ہے کہ جو اسلام کی محافظ ہے. عزاداری اسلام کی عزاداری اسلام کی مخالف نہیں ہے, خلاف اسلام, خلاف شریعت نہیں ہے, بلکہ محافظ شریعت, محافظ اسلام. مشہور معروف ایک شعر ہے جو پیش کیا جاتا ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے, روئیں جو کہ قائل ہیں ممات شہداء, روئیں. بہت مشہور ہے, ربازت ہے, پیش کیا جاتا ہے برابر یہی کہ روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ بہت مشہور ہے اور عام طور سے یہ پیش کیا جاتا ہے تحلیق میں. یہ رونا کیسا, ماتم کیسا, مجلس کیسی, یہ صفِ اعضا کیسی, کیونکہ جو زندہ ہو اس کا ماتم کیسے, جو زندہ ہو اس کا ماتم کیسے. اس سے ایک عام ذہن بہک جاتا ہے, ایک بات عام ذہن جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ بات تو باقول نظر آ رہی ہے, بات تو صحیح نظر آ رہی ہے کہ جو زندہ ہو اس کا ماتم کیسے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم سیرت کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے جناب حمزہ کے سلسلے میں یہ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ جناب حمزہ جن کو سند دی تھی خود رسالت امام نے سید الشہداء, سید الشہداء کی سند رسول نے عطا فرمائی, اور اس کے بعد پھر اب روایت یہی کہتی ہے, تمام تاریخ میں آپ دیکھ ڈالیے, تمام روایت کتاب و حدیث کتاب میں دیکھ ڈالیے کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے بعد جناب صفیہ جب وہ آنے لگیں لاش کے اوپر, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بہن جو ہے وہ بھائی کی لاش کو اس عالم میں نہ دیکھ, لہذا انہوں نے کہا کہ اس کو چھپا دو لاش کو. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب حمزہ کی لاش پر اپنی ابا ڈال دی, مگر کیونکہ جناب حمزہ بہت طویل قامت تھے, بہت طویل قد تھے, لہذا پورا جسم ان کا چھپ نہیں سکا, اور جب جناب صفیہ آئیں تو انہیں پہچان لی لاش, اور اس کے بعد گریا کرنا ماتم کرنا شروع کیا, تب روایت میں کہ رسول نے بھی رونا شروع کیا, اللہ کے رسول نے بھی ماتم کرنا شروع کیا, اور پھر چچا کا ماتم کیا, یہ تمام کتابوں میں موجود ہے. تو سید الشہداء ہیں, شہید ہیں, اس کے بعد بھی نہ جناب صفیہ کو ماتم کرنے سے روکا, فوراً کہنا چاہیے تھا نسات ماں کو بھائی یہ شہید ہیں, زندہ جاوید ہیں, جو زندہ ہو اس کا ماتم نہیں ہوتا, لیکن خود جناب صفیہ کے ساتھ ماتم میں گریے میں شریک ہوئے خود رکھو, اور اس کے بعد تاریخی کتابیں موجود ہیں کہ جب سب مدینے میں سب واپس آئے تو جناب ان کا کوئی جناب حمزہ کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو جناب صفیہ ماتم کرے لیکن ایک عورت کہاں تک ماتم کرتی, کہاں تک روتی, لہذا ان کے گھر میں خاموشی ہو گئی, اور تمام گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی, سب اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ صف ماتم بچھی ہوئی تھی, تمام شہیدوں کا ماتم ہو رہا تھا, کسی روایت میں نہیں کہ رسول اللہ نے روکا ہو, بلکہ یہ ارشاد موجود ہے کہ سب کا ماتم ہو رہا ہے, سب کو رو رہے ہیں, لیکن میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں, میرے چچا کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں. اور اس کے بعد جیسے ہی مدینے کی خواتین تک یہ جملے پہنچے تو سب نے اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم روک کر سب کے سب جو تھے جناب حمزہ کے گھر میں پہنچے تھے, اور وہاں سب ماتم بچھی, اور اس کے بعد جناب حمزہ کا ماتم ہوا. اس کا مطلب ہے خود سیرت رسالت ماب ہے شہیدوں پر ماتم کرنا, شہیدوں پر گریا کرنا, یہ سب یہ سیرت رسول میں شامل ہے, یہ سیرت رسالت ماب میں شامل ہے. اور اسی طرح سے جناب جعفر کے سلسلے میں یہی ملے گا, جو ہمارے رسول کے دوسرے چچا تھے جناب جعفر کے, جو جنگ میں شہید ہوئے, دونوں ان کے بازو قلم ہو گئے تھے, جناب جعفر کے دو بازو جنگ میں قلم ہو گئے, اور جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گریا, تو رسول نے منع نہیں کیا, بلکہ ان کے جملے ہیں تاریخ میں کہ جعفر جیسی شخصیتوں پر رونا ہی چاہیے, یہ جملے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کہتے وہ کہ جناب جعفر پر رونا چاہیے, توجہ رہے, دیکھیے اسی سے نتائج نکلتے ہیں, استنباط انہیں چیزوں سے ہوتا, جو نتائج جو احکام ہیں وہ استنباط ہوتا ہے, یعنی استغراض اس کو کہتے ہیں, یعنی جو ارشادات رسول ہیں ان سے حکم جو ہے وہ نکالا جاتا ہے, جس کو استخراج اور استنباط کہتے ہیں. تو اگر یہ کہتے ہو کہ جعفر پر رونا چاہیے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حکم مخصوص ہے جناب جعفر کے لیے, وجہ رہے پڑھا لکھا مجمع مجھے کہ جناب جعفر کے ساتھ حکم مخصوص ہے, لہذا انہی پر رویا جائے, اس کے علاوہ اور کسی پر نہیں رویا جا سکتا. اگر رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہوتا کہ ہاں جعفر پر رونا چاہیے تو یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ رسول اللہ کا ارشاد صرف جناب جعفر کے ساتھ مخصوص ہے, لیکن یہ رسول نے نہیں ارشاد فرمایا, بلکہ ایک اصول دیا, ایک کلیہ دیا, توجہ رکھے, ایک اصول اور ایک کلیہ دیا کہ جعفر جیسی شخصیتوں پر رونا ہی چاہیے. اس کا مطلب بھی آئندہ بھی دیکھتے رہنا, اگر کوئی جناب جعفر کی طرح شہید ہو تو دیکھو میری طرف سے اجازت ہے ایسی شخصیتوں پر رونا ہی چاہیے. ایک سلوات بھیج دیں. بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسالت ہے. یہ سنت رسول, یہ سنت رسالت ماں ہے جس پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں, یہ سیرت رسول ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. یہ ماتم, یہ گریا, بہت سے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں بے شمار دلائل ہیں, وہ سب ظاہر بیان نہیں کرنا ہے, لیکن بس ہلکے سے اشارے. آپ دیکھیں کہ بات کہی جاتی ہے صاحب, ارے جو اعلیٰ مراتب کے لوگ ہیں, جو بلند کردار لوگ ہیں, جو دنیا سے رخصت ہو گئے, تو ان پر رونا نہیں چاہیے. جو شہید ہو گئے, جنہیں اللہ کی راہ میں جان دے دی, ان کو اتنے بڑے مراتب ملے, اب ان پر رونا کیسا, ان کا گریا کیسا. اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں نتیجہ کیا ہے, ہر چیز کا ایک مفہوم موافق ہوتا ہے اور ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے. توجہ رہے, اب ظاہر کی تشریح کا موقع نہیں ہے. ہر جملے کا ایک مفہوم موافق ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مفہوم مخالف. اب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو بلند کردار کے لوگ ہیں ان پر رونا کیسا, جو اعلیٰ مراتب کے لوگ ہیں ان پر رونا کیسا, تو یہ ہوا مفہوم موافق. اور مفہوم مخالف اس کا یہ ہوا کہ جب بلند کردار کے لوگوں پر رونا نہیں چاہیے, تو اس کا مطلب ہے جو پست کردار کے لوگ ہیں جب جائیں تب رونا چاہیے. اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا, اس کا مطلب ہے بد کردار جب دنیا سے تب رونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف اصطلاح, یعنی جو بد کردار اگر کوئی مر جائے تو اس پر رو, اگر بلند کردار کو دنیا سے جائے تو اس پر رونا جائز نہیں ہے. مفہوم ہے مخالف اس کا یہ ہوا. تو اب سنیے قرآن مجید کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. اعلان ہوا کہ جب فرعون اس کے ساتھی غرق ہوئے, تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے سلسلے میں کہ فما بکت علیہم السماء والارض. دیکھو فرعون اس کے ساتھی جو غرق ہوئے, تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ فما بکت علیہم السماء والارض. دیکھو جب فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہوئے اور عذاب میں مبتلا ہوئے اور واصل جہنم ہوئے, تو نہ اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ کسی بد کردار پر رونا جائز نہیں. قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ کسی دشمن خدا پر رونا جائز نہیں ہے, کسی بد کردار پر رونا جائز نہیں ہے. تو بس یہاں پر بھی ایک مفہوم موافق ہے اور ایک مفہوم مخالف ہے. توجہ ہے, جہاں اس جملے کا مفہوم موافق ہے تو کسی انسان کا کہا ہوا جملہ ہے, وہ کسی انسان کا کہا ہوا شعر ہے کہ کسی زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے جو ہلاک ہو جائے ان کا ماتم. توجہ رہے, جو کرنا چاہتا ہوں اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جو ہلاک ہو جائے ان کا ماتم کرنا چاہیے, جب زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں. جو ہلاکت میں مبتلا ہو جائے ان پر ماتم کرنا چاہیے. وہ مفہوم موافق ہے اور یہ مفہوم مخالف ہے. تو یہ شعر کا مفہوم موافق کو مخالف بتایا میں نے, اور قدرت نے جو آیت قرآن میں نازل کی ہے اس کا مفہوم موافق یہ ہے کہ کسی بد کردار پر رونا جائز نہیں, اور مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں وہ دنیا سے اگر رخصت ہو تو ان پر رونا چاہیے, کیونکہ یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن پر آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتا ہے. آیت کے دو مطلب ہیں، دو مطلب ہیں، فما بکت علیہم السما والارض، اس کے دو مفہوم ہیں، دو مطلب ہیں اس کے، کیونکہ نہ آسمان رویا نہ زمین. فرعون جب عذاب الہی میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوا تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. تو اب آسمان اور زمین کے رونے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کا ایک مطلب ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اصل میں ظرف مراد لے کر، ظرف کہہ کر مضروف مراد ہوتا ہے ہمیشہ. ظرف ہم کہتے ہیں لیکن مراد مضروف ہوتا ہے. مثلا بہت سی مثالیں، چھوٹی چھوٹی بہت سی مثالیں ہیں، کوئی کہتا دریا بہ رہا ہے، تو اب دریا تھوڑی بہتا ہے، دریا کے اندر جو پانی ہے، دریا کے اندر پانی ہے صاحب، میں دو گلاس ہم نے پیے تو گلاس تھوڑی پیتا ہے کوئی، ظاہر کہ گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ مثال پیتا ہے. قرآن میں مثال موجود ہے کہ واسأل القریۃ، یعنی گاؤں سے سوال کرو، تو ظاہر گاؤں سے سوال تھوڑی ہوتا ہے بلکہ گاؤں والوں سے. تو ہمیشہ زبان کا قاعدہ یہ، کسی زبان میں، اردو میں بھی، عربی میں بھی، ہر نیا زبان کا قاعدہ یہ کہ ظرف بولتے مگر مراد مظروف ہوتا ہے، ظرف بولتے مگر مراد مظروف ہوتا ہے. تو یہاں کے اوپر بھی یہ کہا گیا، بات اپنی حد تک صحیح ہے، کہ ظرف بولا گیا ہے مگر مراد مظروف ہے. نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اس کا مطلب ہے کہ نہ اہل آسمان روئے نہ اہل زمین روئے. تو نہ آسمان پر رہنے والے روئے اس پر، نہ زمین پر رہنے والے روئے اس پر، نہ آسمان پر بسنے والے اس کو روئے، نہ زمین پر بسنے والے نے آنسو بہائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مراد اہل آسمان اور اہل زمین ہیں. تو پھر وہی مفہوم مخالف یہاں کے اوپر، کہ جب اہل آسمان اور اہل زمین نہیں روئے کیونکہ وہ دشمن خدا تھا، وہ بدعمال تھا، جس کے اوپر نہ اہل آسمان نے آنسو بہائے نہ زمین پر رہنے والوں نے آسمان بہائے، تو مفہوم مخالف یہی نکلا کہ اگر کوئی بلند کردار کی شخصیت دنیا سے رخصت ہو جائے تو اہل آسمان بھی روتے ہیں اور اہل زمین بھی آنسو بہاتے ہیں. ایک معنی یہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن دوسرے معنی وہ ہیں کہ جو صرف کربلا والوں سے مخصوص ہیں. وہ جو لفظی معنی اگر ہم لیں مراد، اگر لفظی معنی مراد لیں تو اب صرف یہ آیت کربلا والوں سے مخصوص ہو جائے گی، کیونکہ قدرت نے اعلان کیا کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. اس کا مطلب کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن پر آسمان بھی رویا اور زمین بھی روئی، اور صرف شہداء کربلا ہیں، وہ صرف اور صرف کربلا کے شہید ہیں کہ جن پر آسمان بھی رویا اور زمین بھی روئی. اور تمام تاریخ کی کتابیں موجود، اختلافی چیز نہیں ہے، تمام تاریخ کی کتابیں موجود ہے کہ آسمان سے خون بھی برسا تھا اور 40 دن تک جب بھی زمین سے کوئی پتھر ہٹایا جاتا تھا تو خون تازہ جوش مارتا ہوا نیچے سے ملتا. اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ آیت کربلا کے شہیدوں سے مخصوص ہو جائے اگر لفظی معنی مراد دیے جائیں، صرف کربلا، کیونکہ صرف یہی ایک شہید ہیں تاریخ بشریت میں کہ جن کے اوپر آسمان بھی رو رہا ہے اور جن کے اوپر زمین بھی رو رہی ہے. ایک بات کہی جاتی ہے برابر، اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے اور اس سلسلے میں باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور میں اس کا جواب دے بھی چکا ہوں، لیکن اب کیونکہ ہے ربط لہذا عرض کر دوں کہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب آپ کو اگر اس سال ثواب ہی کرنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت آپ لوگ کیا کیجئے، عشر محرم میں اور اس کے بعد تاکہ سال ثواب ان شہداء کے جو دنیا سے رخصت ظاہر قرآن کی تلاوت سے کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ بھی ایک جذباتی جملہ ہے کہ تاکہ اس سے بھی متاثر ہو جائے ایک مسلمان کا ذہن کہ ہاں بھائی یہ بھی بات صحیح کہہ رہے ہیں بھائی قرآن کی تلاوت کی جائے. تو میں نے کبھی یہی کہ مجلس میں عرض کیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ پھر دوبارہ وہ بات پہنچ جائے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت جو لوگ کرتے ہیں کسی کی مثال ثواب کے لیے اس کا مطلب کیا ہے. آدمی اگر زندہ ہو تو کیا ہم اس کے مثال ثواب کے لیے تلاوت کر سکتے ہیں؟ بجا کے اکاؤنٹ میں محفوظ ہو جائے گا وہ؟ کوئی صاحب زندہ ہیں وہ کہیں میری طرف سے ایک قرآن کی تلاوت کر دیجئے مجھ کو ثواب پہنچے, تو سو مرتبہ بھی قرآن کی تلاوت ہو جائے گی ان کو ذرا برابر بھی ثواب نہیں پہنچے گا. کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ وہ خود تلاوت کرنے کے لائق ہیں. توجہ ہے, وہ خود کیونکہ تلاوت کر سکتے ہیں, خود قرآن مجید کی تلاوت کر کے تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. لہذا ایک زندہ کے لیے کوئی دوسرا زندہ اگر قرآن پڑھے تو عیسیٰ علیہ ثواب نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ عیسیٰ علیہ ثواب وہاں پر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو قرآن نہ پڑھ سکتے ہوں دنیا سے رخصت ہو گئے. کیونکہ اب دنیا سے رخصت ہو گئے اب وہ خود قرآن پڑھنے کے لائق نہیں رہے, لہذا اب دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت ظاہر اپنی جگہ پر بے انتہا اہم ہے, تلاوت قرآن مجید کا بے انتہا ثواب ہے, لیکن یہ تلاوت قرآن مجید کا عیسیٰ علیہ ثواب ان کے لیے کہ جو مردہ ہیں, توجہ رہے, جو مردہ ہیں ان کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب, کیونکہ مر گئے اب تلاوت نہیں کر سکتے, ان کے لیے دوسرے جو زندہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ ثواب میں قرآن پڑھیں. مگر جن کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, جن کا کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, وہ ہمارے عیسیٰ علیہ ثواب کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیے قرآن پڑھیں, حالانکہ تلاوت قرآن کے مخالف نہیں ہیں. تو یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے. اور میں نے کہا بے شمار اس سلسلے میں وہ پہلو ہیں اور تمام چیزیں ہر ایک بیان بھی کر رہا, لیکن ایک چیز اور کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ آپ دیکھیں یہ جو اب پہلے میں قرآن جو میں نے آیت کی تلاوت کی ہے اس کا میں ترجمہ کر دوں تو اس سے بات مضبوط ہو جائے. آیت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم ہی اس ذکر کی, ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو یہ معنی جو آیت کے ہیں جو گہرائیاں اس کی ہیں انشاءاللہ اپنے محدود علم کے مطابق انشاءاللہ عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. تو اب یہاں پر ذکر کے دو معنی لیے جاتے ہیں, ایک معنی تو ہے ذکر کے قرآن مجید, قرآن مجید کیونکہ قرآن کے نام بھی ذکر خود قرآن میں آیا ہے, اور دوسرا ذکر کے دوسرے معنی ہے خود ذات رسالت ماب. انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی اس مجلس میں ہوگا کہ ایک معنی ہے اس کے ذکر کے خود قرآن مجید اور دوسرے معنی ہے اس کے خود ذات رسالت ماب. ذکر یعنی جو ذریعہ ہدایت ہو, ذکر جو اللہ کی یاد دلائے, ذکر جو اللہ کی طرف متوجہ کرے اس کو کہتے ہیں ذکر. تو قرآن بھی ذکر ہے اور خود ذات رسول بھی ذکر ہے, دونوں چیزیں ذکر ہیں. اور قرآن کے سلسلے میں بھی لفظ ذکر آیا اور خود رسول کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ ذکر استعمال ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ذکر ہے، توجہ رہے، قرآن ذکر ہے. تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی ثواب حاصل کرو قرآن پڑھ کر. تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ذکر کی تلاوت ثواب ہے تو جو اہل ذکر ہیں ان کا تذکرہ بھی اسی طرح سے ثواب ہے. ایک سلوات بھیج دو. اب ظاہر کہ آج تفصیل کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ جمعے کی نماز، لہٰذا میری مشکل پیش آ رہی ہے، اس لیے میں کوئی طویل بات نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ وہ بات مکمل نہ ہو پائے، اس لیے ہلکے ہلکے اشارے پھر پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل اس سلسلے میں گفتگو اور بحث ہوگی کہ ذکر کی کیا معنی ہے، ذکر مفہوم کیا ہے، اور حفاظت کی کیا معنی ہے، اور قدرت نے کس طرح سے حفاظت کی ہے. اسی طرح سے جو بہت سخت اعتراض ہوتا ہے، کوشش میری یہ ہوگی کہ جو ہمارے فرقے پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا ایک جواب دیا جائے، اور ظاہر کہ ایسے لفظوں میں جواب ہو کہ بہرحال جواب بھی ہو جائے اور کوئی اس طرح کا الزام بھی نہ آئے کہ بھئی دل آزاری ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی، لہٰذا کیونکہ جواب دینے کے جب اعتراض ہو تو جب اعتراض کرنے والے کو اعتراض کا حق ہے تو ہمیں جواب کا حق بھی. سلوات بھیج دے. کرنے والے کو اعتراض کا حق حاصل ہے تو ہمیں بھی جواب کا، بنیادی حق، یہ تو بنیادی حقوق میں ہے کہ ہمیں جواب دینے کا حق حاصل ہے. لیکن جواب وہی جو قرآن کا طریقہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک سلوات بھیج دو. جب قرآن اعلان کر رہا ہے، قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، اب قرآن میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اب قرآن میں تغیر نہیں ہو سکتا، اب قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب قرآن مجید میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. دیکھیے بہت اہم موضوع ہے، تو تھوڑا وقت لینا ہے اس سلسلے میں آپ حضرات کا، کیونکہ سب سے سخت اعتراض بار بار جب ہم کہیں مجلسوں میں، محفلوں میں کہیں جاتے بھی ہیں تو کبھی کبھی یہ اشارتاً یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ صاحب کہ شیعہ اس قرآن کے قائل نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے ہمارے سامنے، بلکہ یہ ان کا کوئی الگ قرآن مجید ہے، اور اسی وجہ سے یہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، اور جو تحریف کا قائل ہو جائے وہ مسلمان نہیں. جو تحریف قرآن کا قائل ہو جائے، تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تبدیلی آ گئی قرآن میں، کوئی تغیر آ گیا، کچھ چینج آ گیا اس میں، کچھ کمی ہو گئی، یہ بھی تحریف ہے، کچھ زیادتی ہو گئی، وہ بھی تحریف. تو اب یہ شیعہ جو ہیں وہ کسی مقام پر کمی کے قائل ہیں، کسی مقام پر زیادتی کے قائل ہیں، لہذا اب یہ جو ہے یہ مسلمان نہیں رہے اور یہ داخل اسلام نہیں بلکہ خارج اسلام. یہ فتویٰ تحریفی کے موضوع پر دیا جاتا ہے، تو اسی پر گفتگو ہوگی کہ حقیقت یہ ہے کہ تحریف کے روایات جتنے بھی ہیں وہ سب ضعیف، کمزور ہیں، ناقابل اعتماد ہیں. اور یاد رکھیں، اس کو ثابت کرنا ہے انشاءاللہ مجھے، کہ یہ روایات جہاں شیعوں میں موجود ہیں وہاں عام مسلمانوں کی کتابوں میں بھی تحریف قرآن کی روایات موجود ہیں، تو جو الزام ہم پر لگایا جاتا ہے وہی الزام عام مسلمانوں پر بھی ہے کہ تحریف کے روایات اگر ہمارے جہاں کچھ کتابوں میں آ گئے ہیں تو عام مسلمانوں کی کتابوں میں بھی تحریف کے روایات موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر ابھی بحث کا موقع نہیں ہے، لیکن جو نتیجہ ہوا آپ کے سامنے بحث کا وہ پیش کر دوں کہ تمام شیعہ علماء اور تمام اہل سنت علماء جتنے بھی بزرگ ہیں انہیں نے ان تمام روایتوں کو رد کر دیا ہے. لہذا اب یہ باطمینان یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہ علماء اسلام میں کوئی تحریف کا قائل ہے، نہ کوئی شیعہ علماء تحریف کا قائل ہے. ایک سلوات بھیجے. شیعہ علماء میں بھی کوئی تحریف کا قائل نہیں ہے، کچھ روایتیں ہیں ایسی جس کو رد کر دیا گیا، اسی طرح سے عام مسلمانوں میں بھی وہی روایتیں موجود ہیں جن کو جو ان کے بزرگ علماء نے رد کر دیا ہے. لہذا تحریف جو ہے وہ موضوع بحث موضوع گفتگو ہے, اس پر چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا میں جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوگی. لیکن آج بڑی مشکل میرے لیے یہ ہے کہ 12 بجے جمعے کا وقت ہے, وہاں ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو پہنچنا بھی تشریف بھی لے جانا, لہذا اس پر دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. لیکن ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ قرآن ذکر ہے اور خود رسول بھی ذکر ہے, اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھو اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو, اور روایات میں موجود ہے کہ اہل ذکر سے مراد ہیں آل رسول. قرآن ذکر ہے اور خود رسول بھی ذکر ہیں, اور آل رسول ہیں اہل ذکر. قرآن بھی ذکر اور رسول بھی ذکر, اور آل رسول و اہل بیت جو ہیں وہ اہل ذکر ہیں. تو چاہے ذکر قرآن کے معنوں میں ہو چاہے وہ رسول کے معنوں میں ہو, اہل بیت ہے اہل ذکر. توجہ رہے, اہل بیت ہے اہل ذکر. اگر قرآن لینا ہو تو اہل ذکر سے لو, اگر سیرت رسول لینا ہو تو اہل ذکر سے لو. ایک سلوات بھیج دے مولانا نواز. رسول بھی ذکر ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حقیقی قرآن خود رسول ہیں. بس اپنی بات کو مکمل کروں, اس سے زیادہ بات ظاہر کہ نہیں پھیلایا جا سکتا, کہ خود رسول ہی قرآن ہیں. حقیقی قرآن خود ذات رسالت مآب ہے, ذات رسالت مآب خود حقیقی قرآن. میں جلدی سے پیش کر دوں آپ کے سامنے, حکمان علماء نے بتایا ہے کہ ہر شے کے چار وجود ہوا کرتے ہیں. ایک وجود ہوتا ہے مکتوبی, ایک ہوتا ہے ملفوظی, ایک ہوتا ہے ذہنی, اور ایک ہوتا ہے حقیقی. توجہ رہے, ایک ہوتا ہے مکتوبی وجود, ایک ہوتا ہے ملفوظی وجود, ایک ہوتا ہے ذہنی وجود, اور ایک ہوتا ہے حقیقی وجود. مکتوبی یعنی لکھا ہوا, ملفوظی یعنی پڑھا ہوا, ذہنی یعنی جو ذہن میں موجود ہو, حقیقی یعنی جو اصلی وجود ہے. مثلا کسی صاحب کا مثال پیش کرو, کسی صاحب کا نام جاوید ہے فرض کیجیے, یہ کسی صاحب کا نام احمد ہے, یا کوئی بھی نام عربی میں تو زید کی مثال دی جاتی ہے, وہی دے دوں کہ کسی صاحب کا نام اگر زید ہے تو اب میں نے اس کو کاغذ پر لکھا لفظ زید, تو یہ ان کا مکتوبی وجود ہے, یعنی کاغذ پر لکھا ہوا, کاغذ پر لکھا ہوا. اور جب وہ کاغذ میرے سامنے آیا میں نے اس کو پڑھا تو یہ ان کا ملفوظی وجود ہے, یعنی زبان سے ادا کیا ہوا, تلفظ کیا ہوا, یہ ملفوظی وجود ہے. اور جب میں نے ذہن میں ان کا تصور کیا کہ یہ شکل و صورت ہے, ان کی یہ قد و قامت ہے, تو یہ ان کا ذہنی وجود ہے. مگر اصلی وجود وہ ہے کہ جو سامنے تشریف فرما ہے. جو رہے, اصلی وجود وہ ہے جو سامنے تشریف فرما. اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کے چار وجود ہیں, ایک مکتوبی ہے, ایک ملفوظی ہے, ایک ذہنی ہے, اور ایک حقیقی اور خارجی وجود ہے. تو جب ہر شے کے چار وجود ہیں تو قرآن مجید کے بھی چار وجود ہونا چاہیے, چار وجود ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے مکتوبی یعنی لکھا ہوا, مکتوبی یعنی لکھا ہوا. تو اب جو قرآن اس وقت ہمارے گھروں میں, مسجدوں میں, امام باڑوں میں, جو گلوں میں حمائل ہے, یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ قرآن کا مکتوبی وجود ہے, لکھا ہوا. توجہ رہے, لکھا ہوا قرآن کا مکتوبی وجود ہے. اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور جب زبان پر ہماری آیتیں, ہمارے وہ آیتیں آتی ہیں, تو یہ قرآن کا ملفوظی وجود ہے. اور جب ہم قرآن کی آیتوں کو حفظ کر لیتے ہیں تو یہ قرآن کا ذہنی وجود ہے. تو قرآن مجید کے تین وجود تو مل گئے, یہ بتاؤ کہ اصلی وجود کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں ہے، جو یہاں مسجد میں ہے، جو یہاں امام باڑے میں ہے، یہ قرآن کا مکتوبی وجود ہے، لکھا ہوا کاغذ پر، یہ ہے قرآن کا مکتوبی وجود، اور جب ہم نے تلاوت کی تو یہ ملفوظی وجود، جب حفظ کر لیا تو ذہنی وجود، تو اصلی وجود کہاں ہے؟ اصلی اور حقیقی وجود کہاں ہے؟ اعلان ہوا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے رسول ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا، ہم نے آج قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ خود وجود رسول حقیقی قرآن ہے، خود ذات رسالت ماب حقیقی قرآن ہے۔ بس جلدی سے پہلو سن لیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے، یہ جو چھپا ہوا، جو لکھا ہوا، یہ ہے قرآن کا مکتوبی وجود، اور خود رسول ہے حقیقی وجود، خود رسالت ماب قرآن کا حقیقی وجود۔ تو سنیے جو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مسلمان جرات کر کے یہ کہہ دے کہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے موجود ہے اس میں سب تو صحیح ہے، پورا قرآن درست ہے، مگر ایک جگہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، ایک جگہ تھوڑی سی بھول ہو گئی ہے، تھوڑی سی چوک ایک جگہ ہو گئی ہے، پورے قرآن مجید کو صحیح مان رہا ہے، پورے قرآن کو صحیح مان رہا ہے، صرف ایک جگہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ بھائی یہاں کچھ بھول ہو گئی قرآن میں، ایک آیت میں کچھ چوک ہو گئی ہے، یہاں پر کچھ نسیان ہو گیا ہے۔ تو سارے مسلمان کیا فتویٰ دیں گے اگرچہ پورے قرآن کو صحیح مان رہا ہے؟ اگرچہ پورے قرآن پر اس کا عقیدہ ہے، مگر ایک جگہ اس نے کوئی غلطی نکال دی قرآن مجید میں، ایک جگہ کوئی بھول چوک نکال دی اس نے، تو سارے مسلمان علماء متفقہ ہو کر فیصلہ دیں گے کافر ہو گیا یہ، اسلام سے خارج ہو گیا یہ۔ ارے قرآن میں غلطی نکال رہا ہے، قرآن مجید میں غلطی نکال رہا ہے، اسلام سے خارج ہے، اسلام میں نہیں رہا یہ، کافر ہو گیا۔ تو مجھے اتنا بتا دو یہ قرآن کون سا قرآن ہے؟ مکتوبی قرآن ہے۔ تو اگر کوئی مکتوبی قرآن میں ایک غلطی نکال دے تو اسلام سے خارج، اور رسول تو حقیقی قرآن ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی عقیدہ رکھ لے کہ بھول جایا کرتے تھے، چوک جاتے تھے، غلطی ہو جایا کرتی تھی، شیطان کا چالیا کروا، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ سلوار دے
سے بہتر نمونہ کربلا کا میدان ہے کہ جہاں قرآن کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، سیرت رسول کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، لیکن آئے تذکرہ کربلا کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے جو دیباچہ کتاب کربلا، وہ مظلوم کہ جو کوفے میں اکیلا ہو, جس کا کوئی مددگار نہیں, جس کا کوئی نصرت کرنے والا نہیں. تاریخ گواہ ہے آج ہی کوفے والوں کی بے وفائی ضرب المثل ہو گئی, اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ایران کے رہبر ہیں ان کا نام سید علی خامنئی ہے. تو آج یعنی میں مثال پیش کر رہا ہوں کہ کوفے والوں بے وفائی جو ضرب المثل کس طرح سے. تو آج بھی جب وہ تشریف لاتے ہیں تو مجمع نعرہ لگاتا ہے کہ ماں اہل کوفہ نیستیں, ماں اہل کوفہ نیستیں ولی تنہا بے ماند. ان سے مخاطب کر کہتے ہیں کہ ہم اہل کوفہ نہیں ہیں جو آپ کو اکیلا چھوڑ. وہی مثال کے طور پہ یعنی ابھی تک زبان زد ہے کوفے والوں کی بے وفائی, کیونکہ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی اور جان دینے کا وعدہ کیا. جب نماز شروع کی ہے آقا جناب مسلم نے تو 18,000 کی صفیں تھی, اور اس کے بعد جب نماز عشاء مکمل کر کے پلٹ کر دیکھا ہے تو مسجد میں تنہا. کوئی مددگار نہ تھا, کوئی نصرت کرنے والا نہ تھا. مظلومی کا عالم ہے, بے کسی کا عالم ہے, غربت کا عالم ہے. آقا باہر نکلے راستے سے واقف نہیں ہے, راستہ جانتے نہیں, ہر طرف سناٹا ہے. کوئی ڈر کے مارے, ابن زیاد کے خوف دہشت اتنی ہے کہ کوئی گھر سے نکل نہیں رہا, کوئی دروازہ کھولنے پہ تیار نہیں. جس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا, جواب نہیں دے رہا ہے کوئی اندر سے. یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں, کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں, راستہ بتانے والا نہیں. آخر میں تھک کر ایک دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے. گھر میں ایک مومنہ رہتی تھی جس کا نام توبہ تھا. اس نے دروازے پر جو کچھ آہٹ محسوس کی تو اس نے کہا دیکھیں کون ہے, یہ دروازے پر آہٹ کیسے. جب وہ پہنچی اس نے دروازہ کھولا تو تاریخ میں جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ دیکھا کہ اس نے کوئی شخص اس طرح سے بیٹھا ہوا کہ دونوں کوہنیاں اس کی زانوں پر ٹکی ہوئی اور دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ لیے رہے, اس طرح سے ایک شخص بیٹھا. مومنہ نے خطاب کر کے کہا کہ کون ہو تم؟ کہا مسافر. کہا مسافر ہو تو جلد سے جلد اپنے گھر چلے جاؤ, کیونکہ زمانہ بہت سخت ہے. ابن زیاد کے فوجی چاروں طرف پہرہ دے رہے, لہذا اگر فوجی یہاں پر آ گئے تو تمہیں اذیت پہنچائیں گے, تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جلد سے جلد تم یہ جگہ ترک کر دو. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ پھر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تمہیں اذیت ہوگی, تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی, چلے جاؤ یہاں سے. جب دو تین مرتبہ اس نے کہا کہ اپنے گھر چلے جاؤ تو اب سر اٹھاتے ہیں. اے مومنہ تو برابر کہہ رہی ہے کہ اپنے گھر چلے جاؤ, اپنے گھر چلے جاؤ. یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اب مومنہ یہ کہا گھبرا گئی, گھبرا کر پوچھا کون ہے آخر آپ, آخر آپ ہیں کون؟ کہ میں مسلم ہوں. یہ سننا تھا کہ مومنہ تڑپ گئی, تڑپ کر کہا اے آقا پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا, اے آقا پہلے آپ نے کیوں نہیں کہا, گھر کے اندر تشریف لائیے, اس کنیز کا گھر حاضر ہے. جناب مسلم گھر میں تشریف فرمائے, تفصیل نہیں آپ سارے برابر سنتے رہتے ہیں. اس کا بیٹا وہ دربار ابن زیاد میں ہے, اس کو خبر ہو جاتی ہے. اس کے بعد جا کر وہ خبر کر دیتا ہے ابن زیاد کے دربار میں کہ جن مسلم کی تمہیں تلاش ہے وہ تو ہمارے ہی گھر میں موجود ہے. اور اس کے بعد جناب مسلم گھر میں تشریف فرمائے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئے, جناب مسلم تلوار تیز کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تواس ایسا رکھتا ہے کہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ میں یہاں ہوں اور میری گرفتاری کے لیے فوجی بھیجے جا رہے ہیں. زیادہ چاہتے تھے کہ گھر سے باہر نکلے. مومنہ نے کہا اے آقا آپ گھر میں زیادہ محفوظ ہیں, جملے سن لیجئے، یہ آقا آپ گھر میں زیادہ محفوظ ہے، گھر کے اندر رہیے. لیکن جناب مسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مومنہ نہیں، میں گھر میں نہیں رہوں گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فوجی گھر کے اندر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوجی گھر کے اندر آ جائے تیری بے پردگی ہو جائے، مجھے گوارا نہیں کہ میری وجہ سے تیری بے پردگی ہو. اے آقا آپ کو نہیں گوارا کہ ایک مومنہ کی بے پردگی، ارے یہی کوفہ ہوگا جس میں جناب زینب و ام کلثوم سر پر چادر لاؤ. تماش بینوں کا مجمع ہوگا، مولا باہر نکلا، جنگ ہوئی، 500 کا دستہ تھا، شکست ہوئی. سردار لشکر نے پھر پیغام بھجوایا اپنے زیاد کہ مزید مدد بھیجی جائے، 500 کا لشکر اور آ گیا، اس کو بھی شکست ہو گئی، وہ گرفتار نہیں کر سکا. پھر اس نے کہا کہ اور لشکر بھیجا جائے، تو ابن زیاد نے وہاں سے کہا کہ بھئی ایک آدمی کو گرفتار کرنا ہے، 1000 کا دستہ بھیجا جا چکا اور تم کہہ رہے ہو کہ اور بھیجیے. تو جملے تاریخ میں محفوظ ہیں کہ یہ کس کی تلوار تو سمجھ رہا ہے، یہ بنی ہاشم کی تلوار ہے، ان پر قابو پانا آسان نہیں ہے. 500 کا دستہ اور آیا مگر کسی کو قریب آنے کی ہمت نہیں. یہی پر علماء تحریر فرماتے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مسلم کی مظلومیت کربلا والوں سے بڑھی ہوئی تھی. پہلی بات تو تنہائی تھی، اکیلے تھے دشمنوں کے درجے میں، اور دوسری بات یہ تھی جو علماء نے تحریر کی ہے کہ جب کربلا کے میدان میں کوئی میدان جنگ میں جاتا تھا تو سامنے سے حملہ ہوتا تھا، پہلوؤں سے حملہ ہوتا تھا، پشت سے حملہ ہوتا تھا، چاروں طرف سے حملے ہوتے تھے اس کے اوپر. تو جناب مسلم پر چاروں طرف سے حملے ہوئے تھے مگر ایک رخ سے مظلومیت بڑھی ہوئی تھی. جو مورخین نے لکھا ہے کہ ایک رخ سے مظلومیت بڑھی ہوئی تھی، چاروں طرف سے بھی حملے تھے اور زنان کوفہ اپنے کوٹھوں کی چھتوں پر موجود تھی، وہاں سے پتھر مار رہی تھی، وہاں سے آگ ٹیک رہی تھی آقا کے اوپر، لیکن پھر بھی کوئی گرفتار نہیں کر سکا. تو آخر میں طے ہوا کہ دھوکہ دیا جائے، ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو خس و خاشاک سے ڈھانک دیا گیا، آقا جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اس گڑھے میں پیر پڑا اور چاروں طرف سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور رسیوں میں جکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا. جنگ کر رہے تھے، پیاس کا عالم تھا، بس دو تین جملے مسائل، پیاس کا عالم تھا. جب پہنچے وہاں تو فرمایا جناب مسلم نے، ارے کوئی ہے کچھ مجھے پانی پلا دے؟ انکار کیا گیا کہ نہیں مسلم تمہیں پانی نہیں ملے. لیکن ایک شخص کو رحم آ گیا، اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ مسلم کو پانی پلا دو. وہ غلام ایک جام آب لے کر پہنچا جناب مسلم کے پاس. جناب مسلم چاہتے تھے کہ پانی پیئے، سر سے خون کی دور میں وہ خون پانی میں شامل ہو گیا، مولا نے پانی پھینک دیا. پھر دوسرا اس نے جامع آب بھر کے دیا، پینا چاہتے تھے، دندان مبارک زخمی تھے، جیسے ہی پینا چاہا وہ دندان مبارک پانی میں گر پڑے، پانی پھینک دیا. اس کے بعد بے ساختہ زمان پر آیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے. بس یہی پر والد مرحوم کے جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ یہاں پر وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلم خدا کا شکر کرو کہ آخری وقت میں پانی نہ مل سکا، تم پانی نہ پی سکے، اگر پانی پی لیا ہوتا تو شاید میدان حشر میں سکینہ شکایت کرتے کہ چچا آپ کو آخری وقت پانی مل گیا مگر میرا بابا آخری وقت تک پانی مانگتا رہا، میرا گنگا تھا بھائی علی تیرے ظلم کا نشانہ بن گیا مگر پانی نہ ملا. آزاداروں حکم ہوا کہ قتل کر دیا جائے، لے گیا بلندی پر لے جایا جاتا ہے، وہی پر دو رکعت نماز پڑھی، قاتل کی تلوار چلی اور جناب مسلم شہید ہوئے. یہاں کے اوپر بس آخری جملے ہیں، امام حسین عالم سفر میں ہیں، دیکھا کہ کچھ سوار آ رہے ہیں کوفے کی طرف سے، امام نے بھیجا کسی کو، جا ان کو بلا لو کوفے سے آ رہے ہیں، جا کے پتا تو چلے کہ میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے. وہ دونوں سوار قریب آئے، کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کہاں آقا کوفے سے آ رہے ہیں. کہا میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے؟ وہ خاموش ہو گئے. کہا کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا اے آقا ذرا سا گوشے میں چلے جائیں تاکہ میں وہاں آپ کو بتا دوں. کہا نہیں نہیں یہی بتاؤ، یہی بتاؤ. جیسے امام نے اشارہ فرمایا یہی بتاؤ، تو روایت محکمہ نے اپنا امامہ پھینکا اور کہا یہ آقا بس اتنا سن لیجیے کہ جب ہم کوفے سے چلے ہیں تو مسلم کی لاش میں رسی بندھی ہوئی تھی اور کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، حسین سر جھکائے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے، سکینہ نے آغوش میں بیٹھنا چاہا. پہلی مرتبہ امام حسین نے سکینہ کو اپنی آغوش سے اتار دیا. فرمایا کہ مسلم کی بچی رقیہ کہاں ہے؟ جناب رقیہ آتی ہیں، گود میں بٹھا لیا، رخساروں کو بوسا دینا شروع کیا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. پھر جناب زینب سے فرمایا اے بہن راستے میں میں نے گوشوارے خریدے تھے، کیا مجھے لا کر دے دو؟ شہزادی نے گوشوارے لا کر دیے. امام نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے جناب رقیہ کو پہنا ہے. ارے اہل بیت کے گھر کی بچی ہے، ایک دم سے گھبرا کر آغوش سے اتری. اے چچا میرے بابا کی تو خیر ہے، چچا میرے بابا کی تو خیر ہے. کہ آپ نے بابا کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہ آپ کا وہی انداز میرے ساتھ ہے جو آپ یتیموں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں. اے رقیہ تمہارے بابا شہید ہو گئے، مسلم کوفے میں شہید ہو گئے. یہاں پر پھر والد مرحوم کے جملے یاد آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جتنا چاہے اچھا سلوک یتیم مسلم سے کیجئے آقا، مگر اس بات کو دیکھ لیجئے کہ کہیں سکینہ یہ منظر تو نہیں دیکھ رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. مگر جب سکینہ کے کانوں میں آواز آئے گی اللہ حسین حسین میں کربلا، تو کبھی شمر کے تماچے ہوں گے، جو گوشوارے پہنے ہوگی بچی وہ اس طرح سے چھینے جائیں گے کہ کان کی لگے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہ